بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سنیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی، حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا۔ شہدائے کربلا کی عزاداری، خدا و رسول کے دشمنوں سے بیزاری اور نبی و اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت و عقیدت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کی کوششوں سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے دشمن کی تمام سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے، اور ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے اے میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کی کوششوں سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کے روز ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس کے موقع پر آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد منظور کروانے کے لیے انجام دی جانے والی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی ملکوں نے امریکہ کی حمایت سے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں غلط طرح کی کوششیں شروع کی ہیں جن سے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے تمام اراکین کو بتایا جا چکا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ عقل و منطق سے کام لیا جائے گا، اور اگر عقل مندی سے کام نہیں لیا گیا تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ امریکہ آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ تہران کے خلاف آئی اے ای اے کی جانب سے اگر کوئی قرارداد پاس کی گئی تو اس کا ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے دشمن کی تمام سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اوور ہال شدہ طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور جیٹ انجن فضائیہ کے حوالے کیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے ملکی توانائیوں اور صلاحیتوں پر بھروسے دفاعی اور سیکورٹی آلات کی مرمت اور ان کی جدید کاری، نیز مختلف طرح کے ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی خود ایجاد کر کے دشمن کی سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین کی جانب سے اوور ہال شدہ اور ری ڈیزائن کیے جانے والے جیٹ انجنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹربو جیٹ، ٹربو فین اور ٹربو شافٹ قسم کے یہ انجن بری، بحری اور فضائی افواج کے زیر استعمال لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ٹرانسپورٹ طیاروں میں نصب کیے جائیں گے۔ ایران کے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ ملکی ماہرین کے ذریعے ہلکے، نیم بھاری اور بھاری دفاعی ساز و سامان کی ری ڈیزائننگ اور ساخت کا کام مسلح افواج کی طاقت میں اضافے کا کم خرچ اور قابل اطمینان راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ملکی ماہرین اور وسائل سے استفادہ کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ ہی ہوں گے۔ عدالت نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا ہے۔ پانچ رکنی لارجر بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت الیکشن خفیہ ہوں گے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنائے، نیز شفاف الیکشن کے لیے وہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے جہاں اس فیصلے کو پاکستان کی جیت قرار دیا ہے، وہیں حکومت نے بھی کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے۔ دریاسنا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن دلچسپ ہوں گے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی ہے۔ ہندوستان میں کورونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے پر ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز کورونا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین لگوائی۔ نریندر مودی پیر کی صبح آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمس پہنچے، جہاں انہیں بھارت بایو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی۔ واضح رہے کہ پیر کے روز سے ہندوستان میں کورونا کی روک تھام کے لیے ٹیکہ کاری کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور اس مرحلے میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور مختلف امراض میں مبتلا 45 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں طبی اہلکاروں اور فرنٹ لائن ورکروں کو ٹیکے لگائے گئے تھے۔ اس درمیان ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 1,10,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تاہم 4 دن کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے نئے کیس کم ہو کر 16,000 سے نیچے آ گئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15,510 کیسوں کی رپورٹ ہوئی۔ حالانکہ شفایاب مریضوں کی تعداد کم رہنے سے فعال کیسوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے معاملے پر حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد کی خاموشی پر ایک کسان رہنما نے کہا ہے کہ حکومت کی خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کے خلاف کچھ کرنے والی ہے۔ بھارتی کسان یونین بی کے یو کے رہنما راکیش ٹکیت نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مرکزی حکومت کی خاموشی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ حکومت کسانوں کی تحریک کے خلاف منصوبہ تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کی دعوت حکومت کی طرف سے آنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کسانوں کے خلاف کچھ کرنے والی ہے، اس لیے کسانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ راکیش ٹکیت نے ایک بار پھر کہا کہ جب تک مسئلے کا حل نہیں نکل جاتا ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 24 مارچ تک ملک کے مختلف مقامات پر مہا پنچایتیں کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست اتر پردیش کے ہر ضلع میں کسانوں کی تحریک کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیل زاد نے اپنے دورے افغانستان میں کابل میں افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ آوا نیوز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے روز کابل میں ہونے والی اس دو طرفہ ملاقات میں فریقین نے امن مذاکرات اور امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ سمجھوتے پر نظر ثانی کیے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں فریقین نے امن مذاکرات میں تیزی لائے جانے، دوحہ میں دوسرے دور کے مذاکرات، تشدد میں کمی اور افغانستان میں مستقل امن کے حصول کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ کابل میں دو طرفہ ملاقات ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ زلمی خلیل زاد پاکستان، متحدہ عرب امارات اور علاقے کے بعض دیگر ملکوں کا بھی دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کیس سے متعلق سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف واشنگٹن کے اقدام کا یقین دلاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس سعودی ولی عہد کے خلاف پابندیوں سے کہیں بڑھ کر طریقے موجود ہیں۔ امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد بن سلمان نے ہی سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل یا انہیں گرفتار کیے جانے کی ہدایات دی تھیں۔ امریکہ نے اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد 76 سعودی شخصیات کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا، تاہم سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، جس پر امریکہ پر شدید تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے سی این این ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے پاس سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل جیسی واردات روکنے کے لیے اور بھی طریقے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب خاشقجی کے قتل کیس میں بن سلمان کے ملوث ہونے پر اقدام کرے، اس لیے کہ یہ کیس عملی اقدام کرنے کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ تیل سے مالا مال سوق الجیشی اور تصویراتی اہمیت کے حامل شہر معارف کی جانب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی نے سعودی عرب سے وابستہ یمن کی مستعفی اور کٹ پتلی حکومت کے عناصر میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت سے وابستہ 72 ارکان اسمبلی نے یمنی فوج اور انصار اللہ کے عوامی رضاکاروں کے خلاف تمام محاذوں پر بھرپور جنگ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مذکورہ نام نہاد ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر معارف کا کنٹرول یمنی فوج اور انصار اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت کو حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی بہت شکریہ جی.
اور آج کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آل سعود کو اس وقت دو طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے. ایک طرف یمن کا اہم علاقہ معارب اس کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دوسری جانب جمال خاشقجی کی رپورٹ نے بن سلمان کو عالمی رائے عامہ کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے خوبصورت اشارہ کیا کہ اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب اپنی سیاسی تاریخ کے انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے. البتہ اس حساسیت میں داخل کرنے میں خود سعودی حکمرانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، بلکہ اگر واضح طور پہ کہیں تو جب سے سعودی عرب میں سلمان بن عبدالعزیز فرما روا بنے اور انہوں نے اس خاندانی روایات کو بائی پاس کرتے ہوئے کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سلمان محمد بن سلمان کو اپنا جب سے ولی عہد بنایا تو اس جوان شہزادے نے آ کے سعودی عرب کو ایک نئی مشکل سے بلکہ کئی مشکلات سے دوچار کر دیا. اور اس وقت بن سلمان ہی گویا سعودی عرب کا بادشاہ کہیں، فرما روا کہیں، ولی عہد کہیں، کرتا درتا سب کچھ اس وقت بن سلمان ہے. اب بن سلمان ایک غیر سنجیدہ اور ناپختہ شخصیت ہیں، اور ان کے جتنے اقدامات رہے ہیں ان میں سے اکثر ان کے اندر ایک جذباتیت کا پہلو نظر آتا ہے، ایک شخصی انتقام کا پہلو نظر آتا ہے، یا اس کے اندر دور اندیشی نظر نہیں آتی اگر سیاسی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو. اس کے نتائج بہرحال سعودی عرب کو اب بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور اس میں سے دونوں چیزیں جو اس وقت جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ چاہے وہ جمال خاشقجی کے قتل کا مسئلہ ہو یا یمن کا مسئلہ ہو، دونوں کا بنیادی ذمہ دار جو ہے وہ بن سلمان ہے. اب بن سلمان نے جب یہ غالباً مارچ 2015 میں جب یمن کے خلاف جہریت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت ان کے کئی اپنے جو اتحادی تھے انہوں نے بھی اس کو منع کیا، اور جو خطے کے اہم ممالک تھے انہوں نے بھی اس عمل سے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ ایک غریب یمن ملک پہ آپ کیوں جو ہے وہ اس طرح جہریت کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہاں کے عوام کو خود موقع دیں، وہ جس طرح چاہیں اپنے حکومت کا فیصلہ کریں، اپنے نظام کا فیصلہ کریں، جس کو وہ اقتدار میں لانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو خود اختیار دیں، آپ کیوں باہر سے جو ہے وہ ایک فرد کو کہ جو وہاں سے ریجیکٹڈ آدمی ہے اس کو جو ہے وہ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اور لیکن اس وقت چونکہ مغرور شہزادہ جو ہے اس زوم کا شکار تھا کہ یمن اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور خود ان کے حکام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس مسئلے کو ختم کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تین ہفتے تک یہ جنگ طول کھینچے گی، اور اس کے بعد ہم جو چاہیں گے جو ہے وہ وہاں پہ کرتے رہیں گے. لیکن اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مارب جیسا اہم علاقہ انصار اللہ کے یا یمن کی جو سالویشن حکومت ہے اس کے ہاتھ میں جانے والا ہے، یعنی یہ وہ حساس علاقہ ہے کہ اگر مارب پر سالویشن حکومت یا انصار اللہ کا قبضہ ہو جاتا ہے تو تقریباً 12 کے 12 صوبے جو اس علاقے سے مربوط ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس مارب کی وجہ سے جو بھی گروپ وہاں پہ قابض ہوگا اس کے زیر کنٹرول آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ یمن کو جسے کہتے ہیں نا سرحدی قربتیں اور دوسرے جو سیاسی قربتیں پیدا کرنے میں اس صوبے کا ہمیشہ کردار رہا ہے، اور اس کردار کی وجہ سے سعودی عرب ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ یہ یمن کا نہیں بلکہ سعودی عرب کا حصہ ہے، یعنی اس انداز سے سعودی عرب ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ مسلط رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے، اور جس تیزی سے انصار اللہ اور انصار اللہ کے جو اتحادی مجاہدین ہیں یا یمن کی جو باقاعدہ فوج ہے وہ جس انداز سے پیش قدمی کر رہی ہے وہ سب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مارب اب جو ہے ان کے ہاتھوں سے جانے والا ہے. اور اب انہوں نے یہ آخری حرکت جسے میں کہتا ہوں بہت ہی گھٹیا حرکت کیا، وہ یہ کیا کہ انہوں نے یمن سے ادھر ادھر سے جتنے انتہا پسند تھے، چاہے وہ داعش کے نام پہ تھے، چاہے وہ القاعدہ کے نام تھے، چاہے وہ النور کے نام سے تھے، چاہے وہ وہاں کے مقامی جو اس طرح کے انتہا پسند گروہ تھے، مذہبی انتہا پسند، ان سب کو انہوں نے مارپ میں اکٹھا کر دیا کہ سعودی عرب کی سپورٹ سے، کہ یہ سارے گروپ مل کے جو ہے وہ اس وقت انصار اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ کامیابی مارپ کے عنوان سے بھی اور اس خطے کے عنوان سے جو ہے وہ انصار اللہ کو مل رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے سعودی عرب جنگ یمن کے عنوان سے بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اور اب تو یہ دیکھیں 6 سال مکمل ہو جائیں گے مارچ میں، تو یہ جو 7ویں سال میں جب یہ جنگ داخل ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سعودی عرب کے لیے مسلسل ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور نہ صرف مارب کے عنوان سے، اب تو خود ریاض جو دارالحکومت ہے سعودی عرب کا وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب سعودی عرب کے حکام چیخ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ہوائی اڈا اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس پہ یمن کے مجاہدین اپنا حملہ نہ کر سکیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے اور بہت ساری اور بھی جگہیں ہیں، البتہ یمن کے مجاہدین کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی غیر فوجی اور سول آبادیوں پہ حملے نہیں کریں گے اور نہ ہی مقدس مقامات پر، لیکن مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر سعودی عرب نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو مجاہدین جو ہیں وہ ریاض اور اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اب آئیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ ایران نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے حالیہ اقدامات کے پیش نظر ایٹمی معاہدے کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس بلانے کے وقت کو مناسب نہیں سمجھتے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ ہمیں عملی طور پر امریکہ کے موقف میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اور بائیڈن انتظامیہ بھی سابق صدر ٹرمپ کی شکست خوردہ پالیسیوں پر گامزن ہے۔ انہوں نے حتیٰ قرارداد 22-31 اور جوہری معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشترکہ ایٹمی معاہدے میں کچھ لینے اور دینے کا معاملہ 5 سال پہلے انجام پا چکا ہے اور اب عمل کا وقت ہے۔ ایران مشترکہ ایٹمی معاہدے پر عمل کر چکا ہے، اب امریکہ اور 3 یورپی ممالک کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی طرف سے جوہری معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بعض اقدامات انجام دیے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے ایٹمی معاہدے کی شق 26 اور 36 کی روشنی میں بعض اسٹریٹجک اقدامات کا فیصلہ کیا، جس کا ایک بڑا ہدف ایران پر عائد عالمی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ امریکہ کی طرف سے جوہری معاہدے پر عدم پابندی کے باوجود ایران نے اس معاہدے کو ختم نہیں کیا اور صرف ان اقدامات کی انجام دہی سے انکار کیا جس کی پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے۔ اس صورتحال میں ایران اب بھی ایٹمی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی نئی شرط یا معاہدے میں کسی اور رکن کے اضافے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایران نے پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں 23 فروری کو اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیا، اور اسی اقدام کی بدولت یورپی یونین نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے نئی نئی تجاویز دینا شروع کر دی ہیں۔ ایران کا موقف واضح اور شفاف ہے کہ امریکہ اور ایٹمی معاہدے کے دوسرے رکن ممالک معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ اعلان کریں، بالخصوص امریکہ اپنی ایک طرفہ پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خسرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا، مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی و فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا کوئی ایجنڈا اور اس کے نتیجے کا علم ہونا چاہیے کہا کہ امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سلامتی کونسل کی قرارداد اور ایٹمی معاہدے کے بدستور خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا پابندیوں میں کمی یا نرمی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے کہا کہ ظاہر ہے کہ پابندیاں اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا حصہ تھیں اور ان کو ختم کیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایران بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل کرے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کیا کشیدگی میں اضافے کا باعث نہیں بنیں گے، کہا کہ ہم کبھی کشیدگی یا کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں رہے ہیں اور ہم نے اس وقت بھی کشیدگی نہیں چاہی جب ٹرمپ حکومت نے اشتعال انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اور سامعین، اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا شاء وصلى الله على نور كذو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز سر سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی نور کذو شد نور.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 اسفند 17 رجب اور 1 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سترہ رجب 1271 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ العظمہ الحاج سید ابو تراب خانساری ایران کے شہر خانسار میں پیدا ہوئے. انہوں نے معقولات و منقولات کی تعلیم اپنے زمانے کے اہم اساتذہ سے حاصل کی اور شب و روز کی محنت کے بعد وہ خود بھی فقہ، اصول فقہ، حکمت اور تفسیر کے ممتاز اساتذہ میں شمار کیے جانے لگے. انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی جو ان کی علمی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن میں قصد السبیل اور مصباح الصالحین خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انہوں نے 1346 ہجری قمری میں وفات پائی. یکم مارچ 1815 عیسوی کو نیپولین بوناپارٹ کی صدروزہ حکومت کا آغاز ہوا. نیپولین اس سال فروری کی 28 تاریخ کو اپنے 1000 فوجی ساتھیوں کے ہمراہ جزیرہ عرب سے فرار ہوا، جہاں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا. اس طرح اس کی صدروزہ سلطنت کا آغاز ہوا. نیپولین نے 18 جون 1815 عیسوی کو واٹرلو جنگ میں برطانیہ اور پروشیا سے شکست کھائی اور جزیرہ سینٹ ہیلینیا میں جلاوطن ہو گیا. نیز 6 سال بعد وہیں انتقال کر گیا. یکم مارچ 1884 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اصغر گونڈوی پیدا ہوئے. ان کا اصل نام اصغر حسین تھا. وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے مگر گونڈا میں مستقل قیام کے باعث گونڈوی کہلاتے ہیں. اصغر گونڈوی شیر گوئی میں وجد بلگرامی اور منشی امیر اللہ تسنیم لکھنوی کے شاگرد تھے. ان کا شمار ان غزل گو شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے تغزل میں تصوف کو سمو کر اپنا ایک منفرد رنگ پیدا کیا. ان کے کلام کے 2 مجموعے ہیں، ایک کا نام ہے نشات روح اور دوسرے کا سرود زندگی. انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گونڈا میں بسر کیا، تاہم کچھ عرصہ وہ لاہور اور الہ آباد میں بھی مقیم رہے. انہوں نے 30 نومبر 1936 کو وفات پائی. یکم مارچ سن 1898 عیسوی کو جنوبی امریکہ کے شمال میں واقع بحر اٹلانٹک کے جزیرے پورٹو ریکو پر امریکہ کا قبضہ ہوا۔ اس جزیرے کا انکشاف کولمبس نے 1493 میں کیا تھا۔ ایک عرصے تک اس جزیرے پر اسپین کا قبضہ رہا اور بالآخر اسپین اور امریکہ کے درمیان سامراجی جنگ کے دوران یکم مارچ 1898 کو اس جزیرے پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا۔ امریکہ نے اس جزیرے پر قبضے کے بعد یہاں 13 فوجی اڈے قائم کیے اور اس کو ہتھیاروں کے ایک بڑے ڈپو میں تبدیل کر دیا۔ یکم مارچ سن 1966 عیسوی کو زہرہ سیارے پر پہلا فضائی سفینہ اترا۔ اس سفینے کا وزن 1 ٹن تھا اور اسے سابق سوویت یونین کے خلائی اسٹیشن سے چھوڑا گیا۔ اس کا نام وینس 3 تھا۔ وینس 3 نے زمین اور زہرہ سیارے کا درمیانی فاصلہ 3.5 مہینے میں طے کیا۔ گیارہ اسفند سن 1353 ہجری شمسی کو آخری پہلوی بادشاہ محمد رضا کے حکم سے رستاخیز ملت ایران پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح ایران باقاعدہ طور پر ایک پارٹی کی حکومت والے ملک میں تبدیل ہو گیا۔ جو چند پارٹیاں حکومت کے زیر نگرانی کام کر رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ رستاخیز پارٹی شاہ ایران کے ہاتھ میں اپنے ناجائز مفادات کے حصول، خاص طور سے اپنی ڈکٹیٹرشپ کی تقویت اور عوام پر کنٹرول سخت کرنے کا ایک حربہ تھی۔ لوگوں کی مخالفت کے باوجود استبدادی پہلوی حکومت کے اہلکار لوگوں کو ڈرا دھمکا کر زبردستی اس پارٹی کا ممبر بناتے تھے، اور اگر کوئی پارٹی میں شامل ہونے سے انکار کرتا تو اس پر وطن فروشی کا الزام لگاتے تھے۔ لیکن اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس وقت جلاوطنی میں تھے، اپنے ایک پیغام میں لوگوں کو آمرانہ رستاخیز پارٹی کی مخالفت کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اس نام نہاد پارٹی یعنی رستاخیز پارٹی کے بارے میں کہنا چاہیے کہ یہ زبردستی والا عمل بین الاقوامی معیارات اور آئین کے خلاف ہے اور کسی بھی ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رستاخیز پارٹی سے لوگ اتنے ناراض تھے کہ 3.5 سال سے زیادہ یہ پارٹی نہیں چل سکی، اور ایرانی عوام کے قیام کے دوران اس پارٹی کو تحلیل کرنا پڑا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مغربی ایشیا کی بعض خبروں اور واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام میں شامل اہم خبروں کی سرخیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کا سربراہ کا دورہ عراق، یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کا دورہ ایران، 14 فروری کی انقلابی تحریک کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر بحرین میں رونما ہونے والی تبدیلیاں۔ تو آئیے سامعین ان خبروں سے متعلق تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی نے پیر کی رات کو عدلیہ کے ایک اعلی رتبے وفد کے ہمراہ عراقی عدلیہ کی اعلی کونسل کے سربراہ فائق زیدان کی دعوت پر اس ملک کے دارالحکومت بغداد کا دورہ کیا۔ اس 4 روزہ دورے میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے متعدد عراقی حکام، شہداء استقامت کے اہل خانہ اور اسی طرح عراقی علماء و مشائخ اور قبائلی عمائدین کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نے اس دورے میں عراق کے صدر برہم صالح، وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد حلبوسی سے ملاقات کی. عراق کے اخباروں اور نیوز ایجنسیوں نے مسلسل ایرانی عدلیہ کے سربراہ کی ملاقاتوں اور تقریروں کو کوریج دی اور لمحہ بلمحہ ان خبروں کو شائع کیا. خادم امام رضا خوش آمدید، رئیسی عراق کے سرکاری مہمان اور عراق کے مہمان کو خوش آمدید جیسے ہیش ٹیگ کے جو اس دورے سے متعلق تھے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے تھے، اور ہیش ٹیگ اہلن بخادم الرضا خوش آمد بخادم الرضا علیہ السلام اس دورے میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ٹرینڈ ہونے والے عراقی ہیش ٹیگ تھے. حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی نے جمعے کی صبح کو عراق سے ایران واپسی پر کہا کہ اس دورے میں یہ طے پایا ہے کہ عراقی عدلیہ کا ورکنگ گروپ اپنے ایرانی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر استقامتی کمانڈروں شہید جنرل سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کو امریکی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیے جانے کے مسئلے سے متعلق حتمی نتیجہ برآمد ہونے تک اپنی کوششیں جاری رکھے گا. ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ قیدیوں بدعنوانیوں کے خلاف ٹھوس کاروائیوں، منشیات، منظم جرائم، معلومات کے تبادلے اور مجرمین کو لوٹائے جانے کے قانون کے فعال ہونے اور اسی طرح رشوت خوری کے خلاف جد و جہد میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں اس دورے میں گفتگو ہوئی اور معاہدے بھی انجام پائے. ایرانی عدلیہ کے سربراہ کا دورہ عراق اور وہاں کے عوام اور حکام کے توسط سے ان کا پرتپاک استقبال اس امر کا غماز ہے کہ بغداد اور تہران دو طرفہ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی راہ میں قدم اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جسے خاص طور پر دونوں ملکوں کے مخالفین اور علاقے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حریف طاقتیں اپنے مفادات کے منافی سمجھتی ہیں. یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے مارٹین گرفتس نے اتوار کو تہران کا دورہ کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ ملاقات میں جنگ یمن کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. گرفتس نے اپنے دو روزہ دورہ تہران میں وزیر خارجہ جواد ظریف، نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی، خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے سربراہ کمال خرازی اور اسی طرح ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری سعید ایروانی سے بھی ملاقات کی اور یمن کے خلاف سعودی عرب کی جاری جنگ کے بارے میں گفتگو کی. سامعین، گرفتس کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران میں ان کی ملاقاتیں یمن میں فوجی جھڑپیں اور کشیدگی ختم کرانے، نیز سیاسی رائے حل کی حمایت کے لیے جاری ان کی سفارتی کوششوں کا ایک حصہ ہیں. گرفتس کے دفتر کے بیان میں اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی اہم ترجیحات میں فریقین کے درمیان خاص طور پر جنگ بندی کے بارے میں اتفاق رائے، انسان دوستانہ فوری اقدامات انجام دینا اور اسی طرح سیاسی عمل کا اثر نو جائزہ لینا شامل ہے. اس برطانوی سفارتکار کا دورہ ایران اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ملک کی وزارت خارجہ میں تقریر کرتے ہوئے سرکاری طور پر اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن سعودی عرب کی قیادت میں یمن پر حملہ کرنے والے اتحاد کے لیے اپنی حمایت کو ختم کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ کی دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے انصار اللہ کا نام نکالے جانے کے امکان کے سلسلے میں بھی رپورٹ موصول ہو رہی ہیں. یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے اختتامی دنوں میں انجام پائے ہیں. واضح رہے کہ امریکی وزارت خارجہ نے 11 جنوری کو انصار اللہ یمن کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. تہران میں گرفتس کی ملاقاتوں میں بھی مذاکرات کا محور یمن کے خلاف جنگ کا خاتمہ تھا. مارٹن گرفتس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اس وقت سب سے اہم اور فوری ترجیح جنگ بندی کا قیام اور جاری پابندیوں کا خاتمہ ہے، تاکہ اس طریقے سے انسان دوستانہ اقدامات اور سیاسی عمل کا آغاز ہو سکے. محمد جواد ظریف نے بھی یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یمن کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کے سلسلے میں انجام پانے والی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر ظریف نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ امریکی حکومت صرف بات اور زبانی دعوے کے مرحلے سے بالا تر ہو کر یمن کے خلاف جاری جنگ کو ختم کیے جانے کے لیے ٹھوس کوششیں بروئے کار لائے. بحرین میں گزشتہ ہفتے 14 فروری کو انقلابی تحریک کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر عوام نے مظاہرے کیے اور اسی طرح لوگوں کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے تشدد اور سرکوبی میں اضافے کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ بحرینی عوام نے گزشتہ ہفتے حکومت مخالف مظاہرے کر کے حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس ملک کے تعلقات بحال ہونے کی مذمت کی۔ بحرینی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے کہ جن پر مکمل کامیابی تک استقامت جاری رہے گی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی نامنظور اور شہدا کے اہل خانہ کے شکر گزار ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ سامعین، بحرین کی 14 فروری تحریک کے انقلابی جوانوں نے بدھ کے روز 10ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں تمام سیاسی تنظیموں سے اپیل کی کہ وحدت اور اتحاد کے ذریعے بحرین پر حکمران سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی لانے کے منصوبے کو وطن اور قوم کے منصفانہ اور قانونی مطالبے کے طور پر عملی جامہ پہنائیں اور کرامت و عزت، آزادی، خود مختاری اور عوامی حاکمیت کے دفاع میں فوری ضرورت کے طور پر اقدام کریں۔ بحرین کے انقلابی تحریک کے جوانوں نے آل خلیفہ حکومت کے ظالمانہ فیصلوں اور احکامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت حقیقی اصلاحات پر عمل درآمد سے عاجز رہ گئی ہے اور ہم انسانی عزت و شرافت کے حصول کے لیے میدان میں اترے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، لیکن اس ظالمانہ حکومت نے تلوار، تشدد اور بربریت کے ذریعے ہم سے آزادی چھین لی ہے اور ہم پر بدترین تشدد اور شکنجے کستے ہوئے عوام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے تاکہ عوام اس حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، جبکہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ آل خلیفہ حکومت نے گزشتہ ہفتے سے احتجاجی مظاہرین کے خلاف اپنے تشدد اور سرکوبی میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت نے اپنے تازہ ترین اقدام میں 18 بحرینی شہریوں کو، کہ جن میں چند بچے اور جوان بھی شامل ہیں، بحرین میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہونے کے جھوٹے الزام میں عمر قید جیسی سنگین سزا سنائی ہے۔ ان ٹارگیٹڈ مظالم کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ عالمی برادری آل خلیفہ کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ بحرین کی اسلامی امور اور انصاف کی وزارت نے بھی منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سفارش اور ادارہ اوقاف سے ہم آہنگی کے بعد کورونا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسجدوں میں نمازیں قائم ہونے اور مذہبی پروگراموں پر روک لگا دی جائے۔ بحرین کی اس وزارت نے کہا ہے کہ دستور العمل جمعرات 11 فروری سے 2 ہفتے کے لیے قابل عمل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بحرینی شہریوں کے خلاف آل خلیفہ کا تشدد اور بربریت 14 فروری کی تحریک کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ٹارگیٹڈ صورت پہ انجام پائی ہے۔ اسی سلسلے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحرین کی 14 فروری کی تحریک کے 10 سال مکمل ہونے پر بحرین میں بامقصد مظالم میں اضافہ ہوا ہے اور ان سیاسی مظالم نے عملی طور پر ہر طرح کے پرامن اقدامات اور آزادی بیان کے حق کا راستہ بند کر دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے جس میں مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں پیش آنے والے ہفتے گزشتہ کے واقعات پر تبصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوری ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کے ایک تجزیے سے۔
اس تجزیے کا عنوان ہے ایٹمی پروگرام بہانہ ہے، ایران کا استحکام اصل نشانہ ہے۔ اخبار لکھتا ہے دراصل ایران سے دشمنی اس کی سائنسی ترقی کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج سے تقریباً 5 سال قبل فرمایا تھا کہ دشمن طاقتوں کی پلاننگ یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی طاقت کو روکیں، اسے ختم کریں یا کم از کم اس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کریں۔ ایران کی سائنسی ترقی کے مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں، اور ایٹمی پروگرام پر دباؤ بھی اسی لیے جاری ہے۔ آپ نے سن 2007 میں فرمایا تھا کہ 2025 تک ایران میں 20,000 میگا واٹ بجلی ایٹمی طریقے سے حاصل ہونی چاہیے، ورنہ ہمیں دوسرے ممالک سے اس کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ ایٹمی صلاحیت اس وقت اسلامی جمہوری ایران اور ملت ایران کی طاقت اور استحکام کا ایک نمونہ اور پہلا محاذ ہے۔ بالفرض اگر یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا تو مغربی طاقتیں کبھی میزائلوں کا مسئلہ پیش کریں گی تو کبھی انسانی حقوق کا، وہ بھی ختم ہو گیا تو ایران میں قیادت کی نوعیت پر بھی بحث کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور سامعین، واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر لگائی ہے، بجلی بحال ہو گئی، کھڑے کس طرح سے ہوں اور مدد کون کرے گا، ٹیکساس کے دسیوں لاکھ رہنے والوں کا سوال۔ اخبار لکھتا ہے ٹیکساس میں برفانی طوفان کو ختم ہوئے 2 ہفتے گزر گئے، برف پگھل چکی ہے لیکن وسیع نقصان کا ازالہ اتنی جلدی ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ پائپ پھٹ چکے ہیں، بڑے پیمانے پر مویشیوں کا نقصان، تجارتی ساز و سامان تباہ اور کم از کم 30 جانوں کا ضیاع۔ مہاجر محلوں میں صورتحال اور بھی بری ہے، جہاں روزگار کی غیر یقینی صورتحال نے لوگوں کو مخیرین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ 45 سالہ جولیا ڈیولاس سانڈس نے کہا ہے کہ کیا پتہ نہیں یہ صورتحال کتنے دن تک جھیل پائیں گے۔ ایک امدادی مرکز کے کارکن کا کہنا ہے کہ طوفان سے قبل ہر چیز کی قلت ہو گئی تھی اور طوفان کے بعد تمام دراڑیں جو ہمارے لوگوں کے اندر کھینچ رہی ہیں سب پر واضح ہو گئی ہیں۔ تعمیر نو کا سامان نایاب ہو گیا اور اب بھی لوگ بالٹیوں میں پانی بھر کر گھریلو استعمال کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ایک شہری نے لکھا ہے کہ جب میکسیکو کے شہری مضافات میں رہتے تھے تب بھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں تھا۔ سامعین، روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے خبر لگائی ہے، نئی دہلی کشمیری عوام سے بات کرے محبوبہ مفتی، بھاجپا دکھانے کے دفعہ 370 کی منسوخی کی خوشی کہاں ہے۔ اخبار لکھتا ہے پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ہر سطح پر کشمیری لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسی زیادتیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ پی ڈی پی سربراہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد یہاں کے لوگ خوش ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک کہیں بھی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ترقی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے جس طرح پاکستان کے ساتھ سرحدوں پر خون خرابہ بند کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، اسی طرح جموں کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے۔ 9 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن ختم کرنے کے بعد محبوبہ مفتی نے پہلی بار پلوامہ میں ورکروں کی میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے کہا ہم جموں کشمیر کے چھینے گئے وقار کو حاصل کرنے کے لیے پرام جدوجہد کریں گے۔ انہوں نے کہا پرام جدوجہد سے ہم 3 چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہاں کے نوجوانوں کو ہتھیار چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنے پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ ہتھیار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے معروف تجزیہ نگار حامد میر کا ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان ہے یہ کمپنی کیسے چلے گی۔ اس مضمون کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حامد میر لکھتے ہیں سینٹ آف پاکستان آج سے نہیں بلکہ مدتوں سے بدنام ہے، سالہ سال سے یہ تاثر موجود ہے کہ سینٹ کا رکن بننے کے لیے کچھ لوگ اپنی دولت کا استعمال کرتے ہیں اور اراکین اسمبلی کے ووٹ خرید کر پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن بن جاتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں صرف اراکین اسمبلی ہی اپنا ضمیر بیچتے ہیں؟ احتساب عدالت کے ایک جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ صرف ایک ویڈیو فلم ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے ادارے کی بدنامی کا بھی باعث بنی۔ اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی ججوں نے اپنے وقت کے حکمرانوں کی مرضی کے فیصلے کیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اہم عہدے حاصل کیے۔ اس کہانی میں ججوں کے علاوہ کچھ صحافیوں کے نام بھی آتے ہیں جو صحافت کو سیڑھی بنا کر اہم سرکاری عہدے حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اپنے باس کی بے جا خوش آمد کر کے ایک ایسا لفافہ بن جاتے ہیں جس میں تمام عمر ضمیر فروشی کے الزامات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ سامعین، معروف نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک خبر لگائی ہے، امریکی غلط بیانیوں پر حشد الشعبی کا رد عمل، ہمارے سپاہیوں پر عراق میں حملہ ہوا نہ کہ شام میں۔ فارس نیوز نے خبر لگائی ہے، امریکی نقصانات کا ازالہ کیے بغیر مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آ سکتے، وزارت خارجہ کے اعلی عہدیدار کا بیان۔ اس خبر کے ذیل میں فارس نیوز ایجنسی نے لکھا ہے، الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ کسی بھی نئے مذاکرات کی تجویز سے پہلے امریکہ کو تمام پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بائیڈن ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، جس کے لیے کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے اس عہدیدار نے الجزیرہ سے کہا کہ امریکہ کو بغیر کسی سالس یا تجویز کے ایٹمی معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ ایران کی 800 شخصیات اور مراکز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کسی بھی اقدام سے پہلے یہ پابندیاں ہٹانی ہوں گی۔ واضح رہے کہ الجزیرہ نے اس اعلی عہدیدار کے نام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ سامعین، ٹی آر ٹی ورلڈ نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی میں اتحاد کی اپیل کی، 2024 میں صدارت کے لیے امیدوار ہوں گے۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، صدارتی دفتر چھوڑنے کے بعد ٹرمپ نے پہلی بار تقریر کی۔ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے اس اجتماع میں آتے ہی کہا کہ کیا تم اب بھی مجھے یاد کرتے ہو۔ اس موقع پر انہوں نے تیسری پارٹی قائم کرنے کی بات کو مسترد کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کو اپنی پسندیدہ پارٹی قرار دیا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر بائیڈن پر حملہ کیا اور 2020 انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کا اعادہ بھی کیا۔ سابق صدور پر تنقید نہ کرنے کی رسم توڑتے ہوئے ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ جو بائیڈن نے کسی بھی امریکی صدر کا بدترین پہلا مہینہ گزارا ہے، اور بائیڈن کی امیگریشن پالیسی کو بھی امریکہ کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خطرناک قرار دیا۔ سامعین، آخر میں اردو نیوز 18 کی ایک خبر آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خبر ہے، ابھی انٹرنیشنل پروازیں شروع نہیں ہوں گی، ڈی جی سی اے نے 31 مارچ تک لگائی روک۔ کرونا وائرس کے مسلسل بڑھتے معاملوں کے چلتے انٹرنیشنل پروازوں پر لگی پابندی کو 31 مارچ تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن ڈی جی سی اے نے یہ معلومات دی ہیں۔ اس سے قبل بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کی مدت بڑھا کر 28 فروری 2021 کر دی گئی تھی۔ COVID-19 وبا کی وجہ سے طے شدہ بین الاقوامی پروازیں گزشتہ سال 23 مارچ سے معطل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔ عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے۔ سامن، روہنگیائی مسلمانوں کو مختلف ادوار میں انتہا پسند بدھسٹوں، فوج اور پولیس کے مظالم کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ دریاسنا دو موقعوں پر، یعنی سن 2011 عیسوی اور 2017 عیسوی میں، روہنگیائی مسلمان بے گھر لوگوں کا وحشتناک سیلاب سایا، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں بہت کم اطلاعات سامنے آ سکی ہیں۔ ان مواقع پر بے گھر لوگوں کو تین حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک، وہ بے گھر لوگ جنہوں نے میانمار کے اندر اپنے دیہاتوں پر فوج کے حملے کے بعد جنگ زدہ علاقوں سے بہت دور جا کر پناہ لینے کی کوشش کی۔ دوسرے، وہ بے گھر روہنگیائی مسلمان جنہوں نے دو ہمسایہ ممالک ہندوستان اور بنگلہ دیش جانے کے ارادے سے دریا کو پار کیا، اور تیسرے وہ روہنگیائی مسلمان جنہوں نے ناقابل استعمال کشتیوں پر سوار ہو کر سمندری جان لیوا راستہ اختیار کیا۔ ان سبھی آوارہ وطن افراد میں سے جن لوگوں نے ہندوستان کا رخ کیا ان کو ہندوستانی سرحدی فورس نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کی وجہ حکومت میانمار کے ساتھ ہندوستان کے نزدیکی تعلقات ہیں اور وہ اس مسئلے میں مداخلت کرنا نہیں چاہتا۔ تھوڑے سے پناہ گزین جو کسی طرح ہندوستان کے علاقے میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے، شناخت ہونے کے بعد ان کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔ بنا بری روہنگیائی مسلمانوں کے پاس دو ہی راستے تھے، یا میانمار کی فوج اور انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں مارے جائیں یا پھر بنگلہ دیش بھاگ جائیں۔ لہذا وہ مجبوراً خطرات کے باوجود بنگلہ دیش میں داخل ہو گئے۔ باقی روہنگیائی مسلمان پناہ گزینوں نے سمندری راستے اختیار کیا اور ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ جیسے مشرقی ایشیا کے ممالک میں جا کر پناہ لی، لیکن ان کا انجام باقی لوگوں سے بدتر ہوا۔ بنگلہ دیش میں ان پناہ گزینوں کے لیے کیمپوں کا انتظام پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن نے کیا ہے، اور ان کا تعلق 2017 کے قتل عام سے پہلے کے دور سے ہے۔ یہ افراد جان بچنے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے تھے۔ ان میں اکثریت عورتوں، بچوں اور سن رسیدہ افراد کی ہے۔ ان پناہ گزینوں نے قتل عام، عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو ریزی اور اپنے دیہاتوں کو جلائے جانے کی وحشتناک کہانی سنائی ہے۔ غیر جانبدار نامہ نگاروں نے ان سے انٹرویو لے کر بھی ان کے حالات کے بارے میں معلومات شائع کی ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت اور اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزینہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق علاقے میں روہنگیا پناہ گزینوں کی تعداد سن 2017 سے پہلے 3 لاکھ اور اس کے بعد تقریباً 7 لاکھ بتائی گئی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں کو کوکس بازار کے علاقے میں ایک باریک ساحلی پٹی پر 35 کیمپوں میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کی حالت ناگفتہ بہ اور تشویشناک ہے۔ یہ لوگ محاصرہ شدہ جیسی جگہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شہریت کے مسئلے میں حکومت بنگلہ دیش کے میانمار کے ساتھ اختلافات ہیں، اسی لیے بنگلہ دیش کی حکومت اس محاصرہ شدہ علاقے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی، تاکہ یہ لوگ بنگلہ دیش کے معاشرے میں گھل مل نہ جائیں، اور میانمار حکومت کا یہ دعویٰ کہ یہ لوگ بنگلہ دیشی ہیں ثابت نہ ہو سکے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش میں واقع محاصرہ شدہ پناہ گزین کیمپوں کے حالات زندگی بہت خراب ہیں۔ ان پناہ گزینوں میں زیادہ تر بدحال اور ستم رسیدہ عورتیں، جوان لڑکیاں اور ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک میانماری فوج اور انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے پناہ گزین کیمپوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں رہنے والے افراد بہت ہی پریشانی اور تنگی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا واحد دار و مدار رضاکار امداد رساں تنظیموں کی طرف سے دی جانے والی تھوڑی بہت غذائی مدد پر ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے پناہ گزینوں سے بھرے کیمپوں میں حفظان صحت اور تعلیم و تربیت کا انتظام بالکل نہیں ہے، اور پناہ گزین بے روزگاری، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سمندری راستہ اختیار کرنے والے پناہ گزینوں کا اگر قسمت ساتھ دے اور وہ خشکی کے نزدیک پہنچ جائیں تو ملیشیا، انڈونیشیا یا تھائی لینڈ کی سیکورٹی فورسز ان کو روک لیتی ہیں اور اپنے اپنے ملک میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ بہت مشکل سے وہ پناہ گزینوں کو جانے دیتی ہیں۔ پناہ گزینوں کی یہ صورتحال انسانی اسمگلروں کے لیے ایک سنہری موقع ہوتی ہے، اور وہ ان کو سبز باغ دکھا کر فروخت کے لیے دور دراز کے جنگلی علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے انچارج یسنا کوسیویچ نے میانمار اور بنگلہ دیش کے کیمپوں میں روہنگیائی مسلمانوں کی اب تک صورتحال کی طرف دنیا والوں کی توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ 25 اگست 2017 کو میانماری فوج نے 7 لاکھ روہنگیائی مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے میانمار کی ایک اقلیت کے ان ستم رسیدہ افراد کی صورتحال بدتر ہوئی ہے۔ حکومت میانمار نے ان کی شہریت، وطن اور ملکیت، عزت و وقار بلکہ ان کی زندگی سے ہی ان کو محروم کر دیا ہے۔ میانمار کی فوج اور انتہا پسند بدھسٹوں کے وار سے کسی بھی طرح بچ کر بیرون ملک بھاگ جانے والے افراد اور وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے ملک سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے، اگر ان کا آپس میں موازنہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ جو میانمار میں رہ گئے ہیں اور اپنے خیال میں نسبتاً پرامن والی جگہوں پر پہنچ گئے ہیں، ان کی حالت واقعاً بہت افسوسناک ہے۔ اگر یہ پناہ گزین گرفتاری کے بعد قتل نہ کیے جائیں تو ایسے کیمپوں میں لے جایا جاتا ہے جو فوج کے مکمل محاصرے میں ہوتے ہیں اور کسی کو بھی ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ نامہ نگاروں اور میڈیا کے کسی بھی نمائندے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان پناہ گزینوں کی تعداد 140,000 ہے اور ان میں سے زیادہ تر کو ریاست راکھائن کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی ہی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اقتصادی خبریں بھی آپ سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ماہرین معاشیات کے انٹرویوز اور ان کے خیالات بھی مختلف موضوعات پر آپ کو سنواتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل ہیں، تو دیکھتے رہیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
ایران میں ہائیڈروجن سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ۔ ایران، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کے درمیان جہاز رانی کا براہ راست روٹ قائم کیا جائے گا۔ چین ہندوستان کے ساتھ تجارت میں امریکہ سے آگے نکل گیا۔ ہائیڈروجن اور فیول سیل سے بجلی کی پیداوار ہوا کی آلودگی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تازہ ترین مناسب راہ حل ہے، اور ایران کا قابل تجدید توانائیوں کا ادارہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ایران کے قابل تجدید توانائیوں کے ادارے ساتبا نے اس سلسلے میں کہا کہ ہائیڈروجن دنیا میں فراوان ترین عنصر کی حیثیت سے مطلوبہ توانائی کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں فیول سیل ٹیکنالوجی کا استعمال سے بجلی کی پیداوار کے اخراجات میں کمی سے ایران میں اس ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ دی جا سکے گی۔ ایران کے قابل تجدید توانائیوں کے ادارے کے ایک اعلی عہدیدار محمد ساتکین نے کہا کہ ان کا ادارہ ہائیڈروجن سے بجلی کی پیداوار کے منصوبے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ایران کے کوآپریٹو چیمبر کے ایک اعلی عہدیدار بابک افقہی نے کہا ہے کہ مستقبل قریب میں ایران جنوبی افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ملکوں کے درمیان جہاز رانی کا براہ راست روٹ قائم کیا جائے گا، جس کا مقصد ان ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز رانی کا یہ روٹ ایران کی جنوبی بندرگاہوں سے شروع ہوگا اور جنوبی افریقہ سے ہوتا ہوا لاطینی امریکہ کے ملکوں کی طرف جائے گا اور برازیل میں جا کر ختم ہوگا۔ بیجنگ اور نئی دہلی کے درمیان سرحدی کشیدگی کے باوجود چین نے امریکہ کی جگہ لے لی ہے اور وہ ہندوستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت تجارت کے تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین 77.7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا اور اس طرح چین ہندوستان کا سب سے بڑا تجارتی حلیف بن گیا۔ چین اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی جاری ہے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ملکوں کے اقتصاد اور تجارت کو نقصان پہنچا، لیکن اسی عرصے کے دوران ایرانی قالینوں کے برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایرانی قالینوں کے قومی مرکز کے سربراہ فرہناز رافع نے کہا کہ پابندیوں اور کورونا وائرس کے باوجود ایران کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت 14% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کا ہاتھ سے بنا ہوا قالین کوالٹی کے لحاظ سے دنیا میں بے مثال ہے اور ایرانی برانڈ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جنوبی کوریا کی ایک معتبر کمپنی اور جنیوا میں ایک معتبر ادارہ ایرانی قالینوں کے اوپر تصدیقی علامت درج کریں گے۔ فرہناز رافع کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ہاتھ سے بنے ہوئے مہنگے اور قیمتی قالین عنقریب کوڈ نمبر کے مالک ہوں گے، کیونکہ وہ بنائی اور کوالٹی میں بے مثال ہیں۔
ناظرین، ایرانی قالینوں کی برآمدات کے موضوع کے حوالے سے ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب محسن ہمتی کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
سلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قالین کی صنعت میں سرمایہ کاری کا تاریخچہ کیا ہے۔ قالین جو ہے وہ ہینڈی کرافٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور سب سے اہم ہینڈی کرافٹ قالین ہی ہے، اور ایران اس صنعت میں سب سے آگے ہے، اور قالینوں کی ایکسپورٹ ایران کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ ایران کا ہاتھوں سے بنا ہوا قالین ملک کے لیے زر مبادلہ لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ایکسپورٹ سے معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں ایران کے قالینوں کی خاص پوزیشن کی بنا پر، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ قالین اپنے ملک کو صرف ایک آئٹم یعنی تیل کے اقتصاد سے بچا سکتے ہیں، اس لیے بھی یہ مفید واقع ہوتے ہیں، اور ان کو ایکسپورٹ کر کے ایران اپنی معیشت کو مزید ترقی دے سکتا ہے اور دے رہا ہے۔ ایران کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین کوالٹی کے لحاظ سے، ڈیزائن اور نقشے کے لحاظ سے نہایت ہی بے مثال اور عمدہ واقع ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ملک اس فیلڈ میں ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض ملکوں جیسے ہندوستان، چین، پاکستان، ترکی، نیپال، یہاں تک کہ مصر نے بھی قالین بنانے میں اپنا ہاتھ آزمایا ہے، اور یہ ممالک اس وقت انٹرنیشنل سطح پر قالین کی لین دین کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر ایران کے بنے ہوئے قالین 18% ایک کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس فیصدی کے لحاظ سے کسی ملک کو جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں حصہ حاصل نہیں ہے، اور کینیڈا، آسٹریلیا، جرمن اور دیگر مختلف ممالک جن میں علاقے کے ممالک اور یورپ کے ممالک آتے ہیں، ان کو ایران کے قالین ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء جیسے گلیم اور دری ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ ایران کے قالین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت خوبصورت نقوش اور سحر انگیز رنگوں کے ساتھ ہر دیکھنے والے کو جو ہے وہ حیران کر دیتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، ایران کے اوپر بعض طاقتوں نے ظالمانہ پابندیاں لگا دی تھیں جن کی وجہ سے قالین کی صنعت کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن ایران کی طرف سے کیے گئے مفید اقدامات جن میں مختلف ملکوں میں قالینوں کی نمائش لگانا، یہ بھی ایک اقدام رہا ہے، اس سے پابندیوں کا اثر توڑا گیا ہے۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب محسن ہمتی جو ایرانی قالینوں کی برآمدات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران خام تیل پیدا کرنے والا ایک اہم ملک ہے، اور اس خام تیل سے ایک اہم مادہ حاصل ہوتا ہے آسفالٹ، جسے سڑکوں اور دیگر کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ ہم یہاں پر اس بارے میں پیش کر رہے ہیں۔
آسفالٹ کی پیداوار کی صنعت ایران میں خام تیل کی ایک ذیلی صنعت ہے، اور ایران مشرق وسطی میں سب سے زیادہ آسفالٹ تیار کرنے والا ملک ہے۔ ایران میں آسفالٹ کی سالانہ پیداوار 5 ملین ٹن سے زیادہ ہے، کہ جس میں سے 50% سے زیادہ مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ملکوں کو برآمد کی جاتی ہے۔ ایران دنیا میں آسفالٹ تیار کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، جبکہ آسفالٹ برآمد کرنے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔ آسفالٹ کو زیادہ تر سڑکوں کی تعمیر اور چھتوں کو واٹر پروف بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران دنیا میں آسفالٹ کی 8.3% طلب کو پورا کر سکتا ہے۔ ایران میں تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی ایک بڑی تعداد کے موجود ہونے کی وجہ سے آسفالٹ کی پیداوار میں مزید اضافے کا امکان موجود ہے، اور حال ہی میں خلیج فارس میں واقع قشم جزیرے میں ایرانی انجینئرز کی مدد سے آسفالٹ تیار کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ لگایا گیا ہے، کہ جو اعلی معیار کی آسفالٹ تیار کر رہا ہے۔ اس کارخانے کے ایک فیز سے سالانہ 935,000 ٹن آسفالٹ تیار ہوگی۔ ایران ملک میں خام تیل کی پیداوار کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آسفالٹ کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران دنیا میں بہت ہی اعلیٰ معیار کی آسفالٹ تیار کر رہا ہے۔ ایران کا خام تیل بھاری ہے، اور ساتھ ہی اس میں سلفر کی بڑی مقدار موجود ہے، جو آسفالٹ کا معیار بہتر ہونے کا باعث بنتی ہے۔
ایران میں آسفالٹ کی تیاری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔
چین سے الگ ہونے سے امریکی اقتصاد کو سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان۔ ایشیا بحر الکاہل کے ممالک ڈیجیٹل کرنسیوں کے استعمال میں آگے۔ دنیا میں مجموعی قومی پیداوار کی نسبت قرضوں کی شرح میں شدید اضافہ۔ امریکہ کے ایوان تجارت نے کہا ہے کہ اگر چین میں سرمایہ کاری نصف ہو گئی یا دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر مزید ٹیکس لگائے، تو امریکی کمپنیوں اور مجموعی طور پر امریکی اقتصاد کو سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان تجارت کا کہنا تھا کہ اگر امریکی سرمایہ کاروں نے چین میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو نصف کر دیا، تو ان کے سرمایہ کا سالانہ منافع 25 ارب ڈالر تک کم ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چین میں امریکی سرمایہ کاری میں کمی امریکی حریفوں کے فائدے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی مجموعی قومی پیداوار کو ریکارڈ 500 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکی ایوان تجارت نے اعلان کیا کہ ان دو بڑی اقتصادی طاقتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے پر بہت زیادہ رقم خرچ ہوگی۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں خاص طور پر ایشیا بحر الکاہل کے علاقے میں ڈیجیٹل کرنسیوں کے استعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہر روز ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ بٹ کوائن سمیت ڈیجیٹل کرنسیوں کی قیمت میں اضافے کے بعد دنیا میں بہت سے صارفین اپنے پیسوں کو ڈیجیٹل کرنسیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسیوں میں سب سے زیادہ مقبولیت بٹ کوائن کو حاصل ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے ڈیجیٹل کرنسیوں کا سب سے زیادہ استعمال مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے علاقے کے ملکوں میں کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی مالی ادارے نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2020 میں دنیا میں مجموعی قومی پیداوار کی نسبت قرضوں کی شرح میں 2019 کی نسبت 35% اضافہ ہوا ہے اور وہ 356% تک پہنچ گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں حکومتوں کے سنگین اخراجات کی وجہ سے حکومتوں اور نجی شعبے کے قرضوں میں 24 کھرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر 281 کھرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ شرح اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کا ہم نے 2008 اور 2009 میں دنیا کے بڑے اقتصادی بحران کے دوران مشاہدہ کیا تھا۔
ناظرین، 2020 دنیا کی سرمایہ کی مارکیٹوں کے لیے ایک غیر معمولی سال رہا ہے۔ 2020 کے اوائل میں جہاں اسٹاک مارکیٹوں میں مندی رہی، لیکن اس کے بعد انہوں نے تیزی کے ساتھ اس پر قابو پایا۔ تفصیلات پیش خدمت ہے اس رپورٹ میں۔
عالمی ایکسچینج فیڈریشن نے کہا ہے کہ اگر کورونا وائرس کے پھیلاؤ، امریکی انتخابات کے انعقاد، بریگزٹ اور چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے اقتصادی عدم اطمینان کی فضا پیدا ہوئی، لیکن 2020 دنیا کے سرمایہ کی مارکیٹوں کی تاریخ میں ایک غیر معمولی سال تھا۔
ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں اور آرا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اظفر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔